امین چند اعلانات آپ لوگوں کے گزار کرنے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اوقاف جعفریہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج شب دوم ہے, یعنی کہ عاشورہ انشاءاللہ تھرسڈے کے دن پڑے گا. آج پہلی قدم گزرا اور آج شب دوم ہے. دور پر محمد علیہ کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے جس طرح کہ آپ لوگ اب تک والنٹیئر سے کوپریٹ کرتے آئے ہوئے ہیں آ رہے ہیں, آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اس سال بھی آپ لوگ انشاءاللہ اسی طرح کوپریٹ کریں گے. باہر پارکنگ کے جو والنٹیئرز ہیں ان سے تعاون کی گزارش ہے آپ لوگوں سے, تاکہ کسی کی گاڑی بلاک نہ ہو, کسی کا رستہ بلاک نہ ہو. باقی نیاز کی جو ریپرز ہیں وہ میں بچوں سے گزارش کروں گا کہ باہر وہ ڈسٹ بن اس کے لیے یوز کریں اور باہر روڈ پر نہ پھینکیں, کیونکہ بعد میں پھر میونسپلٹی کا بھی کبھی کبھی جب وہ چکر لگاتے ہیں تو ایک پولیس جب چکر لگاتی ہے تو ظاہر ہے ہم لوگوں کی ایز اے قوم جو ہے اس کا امپریشن بھی غلط پڑتا ہے اور پھر ہمارے لیے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ والنٹیئر سے بھی کوپریٹ کریں اور ان جنرل انشاءاللہ ہم لوگ ایک منظم قوم کی طرح ایام آزاد گزاریں گے. بس محمد والے محمد سلوار
ساتھ دے رہے ہیں ان کے ہم تہ دل سے مشکور ہیں اور دعا گو ہیں کہ رب العزت ان کی ہر مشکل کو دور فرمائے. دیکھ رہے ہیں دے بیت کے سب کے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمۃ واحتجب عن الابصار بالعزۃ وارتدى على الاشیاء بالقدرۃ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ عزیزانِ گرامی, جس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے اس کا عنوان ہے فلسفہ بعثت انبیاء. انبیاء کے بھیجنے کا مقصد, پرور ربیع عالم نے ان انبیاء کو کیوں بھول دیا؟ عزیزان گرامی، جس آیت کی تلاوت سے شرف حاصل کیا ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. سورہ جمعہ کی دوسری آیت، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ذات حق وہ ہے جس نے مبعوث فرمایا ہے رسول کو امیوں میں سے، اور اس رسول کا کام یہ ہے آیات الہی کی تلاوت کرنا، نفوس کو پاکیزہ کرنا، تیسرے مرحلے پہ انہیں تعلیم کتاب دینا، اور چوتھے مرحلے پہ انسانیت کی بلندی پہ پہنچاتے ہوئے تعلیم حکمت دینا. اگرچہ اس سے پہلے یہ انسان کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، عزاداران حسین اپنے اذہان کو میری طرف متوجہ رکھتے ہوئے اس گفتگو کو سنیے گا، تاکہ یہ ہماری عبادت بہترین عبادت بن سکے. سب سے پہلے آپ غور کریں کہ رب العزت نے کس شان سے تعارف کرایا ہے اپنا. ہمارے ہاں یہ دستور ہے کہ جب بھی کوئی اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے، اگر وہ خود کوئی شخصیت ہو تو اسے کسی کا سہارا نہیں لینا پڑتا، اگر وہ کمزور ہو تو اپنے اطراف میں نظر کرتا ہے جو قابل بیان اچھا مقام رکھنے والے، اچھا رتبہ رکھنے والے افراد اس سے مربوط ہوتے ہیں، ان کے ذریعے اپنا تعارف کراتا ہے. فرض کریں کسی ایسے مقام پہ ہے جہاں شخصیات ہی شخصیات ہیں، جب اپنا تعارف کرانا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ میں فلاں کا بھتیجا ہوں، فلاں میرے ماموں ہوتے ہیں، وہ میرے نانا تھے. اپنے بارے میں تعارف کرا رہا ہے، لیکن اس کا بیان یہ ہے کہ دوسروں کا سہارا لے رہا ہے. اپنے ارد گرد اپنے اطراف میں دیکھتا ہے جو معروف شخصیات گزری ہیں، ان کے ذریعے اپنا تعارف کرا کے اپنا قد بلند کرنا چاہتا ہے. انسان میں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، جو چھوٹا فرد ہوگا وہ بڑے کے ذریعے اپنا تعارف کرائے گا. لیکن مجھے یہ بتائیں، آیا رب العزت کے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تعارف کے لیے کسی کا سہارا لے؟ پروردگار عالم کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے؟ اگر سہارے کی ضرورت ہو تو خالق خالق نہ رہے. پھر یہ رب العزت نے تعارف اپنا کرانا چاہا ہے، صفات اپنے حبیب کی بیان کی ہے، تعارف اپنا کرانا چاہا ہے، صفات اپنے حبیب کی بیان کر رہے ہیں. ہو ملوی با سفل امیین رسولا، وہ خدا وہ ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول ان میں سے بھیجا. بار الہ، تو قادر ہے، تو عالم ہے، سب تیرے اختیار میں ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، تو اپنا تعارف اپنے حبیب کے ذریعے کرا رہا ہے. آیا تجھے تیرے حبیب کے سہارے کی ضرورت ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں بات کچھ اور ہے. خالق کو سمجھنا آسان نہیں ہے. خالق یہاں اپنے علم و قدرت کو واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، جس کا حبیب ایسا ہے اس کا مالک کیسا ہوگا، اس کا خالق کیسا ہوگا، وہ کس بلندی پہ ہوگا. جس کا حبیب رحمت للعالمین ہے یہ صفت عطا کرنے والا کیسا ہوگا؟ اس کا اخلاق اس بلندی پہ ہے, اس کو اس اخلاق کی تعلیم دینے والا کیسا ہوگا؟ یہ اتنا پاکیزہ ہے, اس کو پاکیزگی عطا کرنے والا کیسا ہوگا؟ یعنی پروردگار عالم نے یہاں کمزوری کا اظہار نہیں کیا بلکہ طاقت کا اظہار کیا ہے. لیکن ایک بات تو ہے, اس طاقت کا اظہار اپنے حبیب کے ذریعے کرایا. عزیزان گرامی, پروردگار عالم کا قانون اور سنت دیکھیں. اس کی سنت یہ ہے کہ پہلے نبی کو بھیجا, بعد میں امت آئی. پہلے ہادی کو بھیجا, بعد میں ہدایت پانے والے آئے. پہلے جناب آدم علی نبینا وعلیہ وعلیہ السلام تشریف فرما ہوئے, بعد میں ان کی رہبری میں زندگی کرنے والے آئے. ایسا کیوں؟ تاکہ کوئی ایک فرد بھی روز قیامت پروردگار عالم کے مقابلے میں حجت قائم نہ کر سکے. کیونکہ اگر مخلوق پہلے آ جائے, ہادی بعد میں آئے, وہ چند افراد جو ہادی سے پہلے آئیں گے وہ یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ بار الہ چند لمحے ہی صحیح, چند دن ہی صحیح, ہم ہادی کے بغیر رہے ہیں. لیکن پروردگار عالم کی سنت یہ ہے کہ پہلے ہدایت کرنے والے کو بھیجا اور خود بھیجا, بعد میں ہدایت پانے والے آئے. اور پروردگار عالم کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. سورہ احزاب قرآن مجید کا 33 سورہ, اس کی آیت نمبر 62. پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہادی میں بھیجتا ہوں تو میں ہی بھیجتا رہوں گا. ایسا نہیں ہے کہ آج میں بھیج رہا ہوں, چند سو سال کے بعد میری مخلوق اس قابل ہو جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں ہی بناتا ہوں, میں ہی بھیجنے والا ہوں, اور میں جنہیں بھیجنے والا ہوں ان کا مکمل انتظام میرے اختیار میں. دیکھو, کل کو ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. اگر تم نے اپنے جیسا سمجھا تو خود انہیں چننے لگو گے, انتخاب کرنے لگو گے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں کیا پیش آیا ہمیں, کہا وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. کبھی اپنی انسانیت کے پیمانے کو دیکھا نہیں کہ ان کے مقابلے میں کتنا ہے. یہ جو روڈ پہ بچھایا جاتا ہے یہ بھی پتھر ہے, اور جو اپنی انگلی میں آپ سجاتے ہیں یہ بھی پتھر ہے. آئے, یہ دونوں برابر ہیں. یہ جو روڈ پہ بچھتا ہے یہ بھی پتھر ہے, اور جو ہیرا ہے اس کے بھی عرض کیا ہے, یہی. آئے, یہ دو برابر ہیں. حسن, ایسا نہیں ہے. ہم سے بھول یہی ہوئی ہے, وہ انسانیت کی معراج پہ ہیں, وہ عطا کرنے والے ہیں, ہم لینے والے ہیں. وہ ہدایت کرنے والے ہیں, ہم ہدایت پانے والے ہیں. ہم نے اور ان میں زمین کا آسمان فرق ہے. اگر ہماری آواز ان سے بلند ہو جائے تو ہمارے اعمال غارت ہو جائے, اگر ہم ان سے ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. ہم انسان ہیں, ہم انسانیت سیکھ رہے ہیں, وہ سکھا رہے ہیں. ہم تعلیم پا رہے ہیں, وہ تعلیم دے رہے ہیں. بہت فرق ہے. تو ہم سے غلطی یہی ہوئی, ہم نے کہا ایک دیسی. عزیزان گرامی, پروردگار عالم کے یہ خاص بندے ہیں, کیونکہ ان فضیلتوں کو ہم نہیں سمجھ پائے, اسی لیے تو ناقص افراد کو لایا گیا. ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کامل اور ناقص میں فرق کیا ہے. ناقص کبھی ہدایت کا سبب نہیں بن سکتا, کیونکہ ناقص ہے نقص تو رہے. ہدایت کے لیے کامل کی ضرورت ہے. پروردگار عالم اسی لیے فرما رہا ہے کہ دیکھو میری سنت یہ ہے کہ میں خود بھیجتا ہوں, اپنی طرف سے بھیجتا ہوں, اور جس کام کے لیے بھیجتا ہوں اس کے زیور سے لیس تک بھیجتا ہوں. ایسا نہیں ہے تعلیم کے لیے بھیجا ہے اور خود کچھ نہ جانتا ہوں. اسی لیے تو کہا یہ جو کہا گیا امی سے مراد ان پڑھ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی ان پڑھ پوری کائنات کو تعلیم کیسے دینے آیا ہے, جبکہ رب العزت کا ارشاد کیا ہے کہ میری آیات کی تلاوت کرنا اس کا کام ہے, پاکیزگی عطا کرنا اس کا کام ہے, تعلیم دینا اس کا کام ہے, حکمت عطا کرنا اس کا کام ہے. ایمانداری سے بتائیں آپ اپنے کسی کام کے لیے نااہل فرد کو کبھی منتخب کریں گے؟ کوئی آپ کو کام ہو اپنے آفس میں کسی اور جگہ, آپ کسی نااہل فرد کو جانتے بوجھتے ہوئے علم و قدرت رکھتے ہوئے, دیکھیں علم بھی رکھتے ہیں کہ یہ ناقص ہے, اس کا کام نہیں ہے جو اس کے سپورٹ کر رہا ہوں, اور قدرت بھی رکھتے ہیں کہ ایسے کے سپورٹ کروں جو اس کو انجام دے سکے. یعنی آپ کے پاس فرض کریں دو افراد ہیں, ایک نہایت تعلیم یافتہ ہے, تجربہ کار ہے, جو کام آپ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی ایک فرد کے وہ اس کا بہترین اہل ہے, اور دوسرا ہے جو بالکل اس کا اہل نہیں ہے, نہ اس کے بارے میں معلومات رکھتا ہے, نہ علم رکھتا ہے, نہ اس کے بس میں. آپ کس کے انتخاب کریں گے؟ یقیناً وہی جو اہل ہے. تو رب العزت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ان پڑھ کو تعلیم کے لیے بھیج دیا, قربان جاؤں کے نتائج تھے. اس کی وجہ معلوم ہے کیا ہے؟ دوری اہل بیت. اہل بیت اور قرآن سے دوری اس کا سبب ہے. اور یہ بھی یقین رکھیں کہ یہ قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں. کب تک؟ جب تک حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائیں, کیونکہ صادق و امین نے یہ اطلاع دی ہے کہ اس وقت تک یہ جدا نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آ جائے. عزیزان گرامی, ہم نے ہر فرد کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا اہل بیت کے ساتھ ہیں. ظاہری طور پہ تو اہل بیت ہمارے سامنے نہیں ہیں, ہمارے دلوں میں ضرور بستے ہیں, ہمارے اذہان پہ ضرور ان کی حکومت ہے, لیکن ظاہری طور پہ ان میں سے ایک فرد قرآن ہمارے پاس ہے. ہم غور کریں قرآن کے ساتھ ہم کتنا ہیں. جتنا ہم قرآن کے ساتھ ہیں اتنا اہل بیت کے ساتھ. مجھے یہ پیغام ضرور دینا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں قرآن سے دوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بعض اوقات کئی ہفتے گزر جاتے ہیں قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے, اس کی تلاوت ہم نہیں کر پاتے. ہر کام کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, جو بھی کام لے لیں, اگر وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے وقت نہیں ہے. اس کو اگر پڑھیں گے بھی, اس کی تلاوت بھی کریں گے تو پاتے ہیں کے طور پہ. یہ ہمارا نصب العین ہے, اس میں وہ قوانین ہیں جن کے مطابق ہمیں زندگی کرنی ہے. اگر اس قرآن سے دور نہ ہوئے ہوتے ہم لوگ تو ہم بھی تبلیغ کا ایسا سبب بنے ہوتے کہ دنیا پہ جناب عباس کا عالم لہرا رہا ہوتا. یقین کریں ہماری ذمہ داری ہے,
اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ خود کو اس کی تعلیم سے آراستہ کر کے اپنی نسلوں کو اس کی تعلیم سے آراستہ کریں. ہمارے پاس وقت نہیں.
کیا بات,
کس کے لیے وقت نہیں ہے؟ قرآن کے لیے. افسوس افسوس افسوس. اس بات کو کبھی سمجھتے ہیں جتنا قرآن سے دور ہیں اتنا اہل بیت سے دور ہیں؟ مطمئن رہے, جو جاننا چاہتا ہے وہ کتنا اہل بیت کے نزدیک ہے وہ دیکھیں وہ قرآن سے کتنا نزدیک ہے. جتنا قرآن سے نزدیک ہوگا اتنا اہل بیت سے نزدیک ہوگا, کیونکہ ان دونوں میں تو جدائی نہیں ہے. اور ان دونوں میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ حبیب خدا تو فرما گئے, اہل بیت نے اس کو ثابت کیا, لیکن جیسے سید و شہداء نے ثابت کیا ہے ایسا کسی نے ثابت نہیں کیا. سید شہدا نے ثابت کر دیا کہ دیکھو ہمارا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے, ہم قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. سر تن سے جدا ہو گیا لیکن قرآن کی تلاوت جاری رہی. یہ آپ کے لیے میرے لیے پیغام ہے کہ دیکھو قرآن کے نزدیک رہنا, اس سے دوری اختیار نہ کرنا, اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینا, اس کو سمجھنا, اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. اگر ایسا ہو گیا ہوتا تو اس تبلیغ میں ہم بھی شامل ہو گئے ہوتے. نہ مگر شامل, ہم نے جو ہماری ذمہ داری ہے اسے بھی پورا کیا ہوتا, لیکن ایسا نہیں. میں نے پہلے بھی اسی ممبر سے عرض کیا تھا, اتنا آپ اپنے ساتھ وعدہ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد زیادہ نہیں ایک آیت, اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ لیا کریں. ایک آیت پورے دن میں پانچ, اسی کی برکت سے بڑھتے بڑھتے ایک دن آپ اس سے اتنا مانوس ہو جائیں گے پھر آپ کو دنیا اچھی نہیں لگے گی, قرآن کی دوستی اچھی لگے گی. کیونکہ آپ محسوس کریں گے جب قرآن کے ساتھ ہیں اہل بیت کے ساتھ ہیں. اہل بیت کا خاص فضل و کرم اس وقت ہوگا. عزیزہ نگرامی, اس قرآن کو فراموش نہ کریں. ان مجالس کا مقصد یہی ہے کہ اس درس کو بار بار تکرار کیا جاتا ہے, اور یاد دلایا جائے کہ ہم کتنا اپنے رستے سے دور ہو رہے ہیں. جب اپنے رستے سے کوئی بھٹک جاتا ہے تو اسے رستہ دکھایا جاتا ہے. اگر وہ اندھیرے میں ہو کسی روشنی کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے. یہ اہل بیت اور قرآن نور ہیں, یہ رستہ دکھانے والے ہیں, ان کا ذکر رستہ دکھانے والا ہے. میں نے عرض کیا کہ رب العزت کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. خود ارشاد رب العزت ہے کہ میرا جو طریقہ کار ہے سنت ہے یہی باقی رہنے والی ہے. اگر میں نے پہلا خود بھیجا ہے تو آخری بھی خود بھیجنے والا ہوں. اور آپ الفاظ دیکھیں, ان کی ترتیب دیکھیں, کاش ہم نے اس ترتیب کو مد نظر رکھا ہوتا. پہلے آیات الہی کی تلاوت ہے, یعنی پہلے دلائل کا بیان کرنا ہے. دلائل کی روشنی میں جو ایمان لے آئے, اب پہلا کام اس کا تزکیہ ہے, تزکیہ نفس. یقین کریں جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا یہ قرآن ہمارے دلوں میں جگہ کرنے والا نہیں ہے. یہ پاکیزہ ہے, آلودہ جگہ پہ بسیرا نہیں کرتا. ہم جب تک آلودہ ہیں قرآن نے بسیرا نہیں کرنا, کیونکہ اس کے بس میں نہیں ہے. رب العزت کا ارادہ یہی ہے. یہ ان دلوں میں بسیرا کرے گا جو پاکیزہ ہوں گے اور پاکیزگی کا خیال رکھیں گے. ہمیں سب سے پہلے جو قدم اٹھانا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا ہے, اپنے نفوس کو پاکیزہ کرنا ہے. ہم سے جو غلطی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنی جو جو ذمہ داریاں ہیں انہیں نہیں نبھایا ہوتا, کہتے ہیں صحیح ہے آپ دیگر عبادت شروع, اچھی بات ہے, لیکن اس نفس کو پہلے پاک ہونا چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک جگہ اگر کسی ذرف میں نجاست ہو, کوئی اس نجاست والے ذرف میں جو بھی ہم ڈالتے جائیں نجس ہوتا جائے گا یا پاکیزگی اس میں برقرار ہوگی. پرکر ایک جگ ہے, آدھا جگ وہ شربت سے بھرا ہوا تھا, لیمو کاٹتے ہوئے انگلی پہ کٹ لگا, خون اس میں گرا, یہ کیا ہو گیا ہے؟ نجس, استعمال کے قابل نہیں رہا. اب مجھے بتائیں اس میں مزید اگر شربت کا اضافہ کرتا جاؤں تو وہ پاک ہوگا یا نجس؟ یہ جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اہل بیت کے خلاف زبانیں جن کی اٹھتی ہیں, وجہ یہ ہے, وجہ یہ ہے کہ قرآن تو ہے لیکن نجاست میں اضافہ ہوا ہے. پہلے ان دنوں کو پاک کرنا ہے. یہ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ میرے ذریعے کتنے گمراہ ہوتے ہیں اور کتنے ہدایت پاتے ہیں. گمراہ ہونے والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفوس کو پاک نہیں کیا. آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے, کیسے یہ نفوس پاک ہوں گے؟ رزق حلال, رزق حلال, رزق حلال. اسی رزق حلال میں ہی برکت ہے, اسی میں ہی پاکیزگی ہے. ہم میں سے ہر فرد کو ہر روز اپنے رزق کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. ہم فکر مند ہوتے ہیں کہ کیا ہوگا, یہ فکر مند نہیں, یہ فکر نہیں کرتے کہ یہ مال ہے کیسا, اس کے ذریعے میرا بنے گا کیا, ایک تو بھر جائے گا, آیا میں پھر جہنم کا ایندھن بنوں گا, کیا بنوں گا, اپنی نسل کو کھیلا کے کھلانے کے بعد, اس حرام کے ذریعے پروان چڑھانے کے بعد اہل بیت سے کتنا مضبوط رکھ سکوں گا؟ اگر ایسا نہ ہوا پھر کیا ہوگا؟ کہا یہ علم کیا ہے, کہا ایک لکڑی ہے اور ایک کپڑا ہے, اپنے کہنے لگے ہیں. اسی رزق حلال کے نہ ہونے کا سبب ہے, پاکیزگی نہ ہونے کا سبب ہے. جہاں بھی یہ چیزیں آپ دیکھیں سمجھ جائیں یہاں رزق صحیح نہیں ہے, نفوس پاکیزہ نہیں ہے. مقصد بعثت انبیاء یہی ہے, فلسفہ بعثت انبیاء یہی ہے. اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے مقصد حیات کو پہلے سمجھنا ہوگا. آپ کی میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس میں اگر میں رائے لینا شروع کروں تو مختلف آراء ہوں گی, لیکن ہم کون ہوتے ہیں؟ اپنے خالق کو مالک سے پوچھے تو نے کس لیے خلق کیا. ہم جو بات بھی کریں دل آخر وہ ناقص ہوگی, کیونکہ ہم ناقص مکمل بات تو کر نہیں سکتے. اپنے خالق کو مالک سے پوچھیں تو اشارہ رب العزت ہو رہا ہے, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے خلق کیا ہی نہیں ہے, اگر کیا ہے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. بارہ الہ تیری عبادت کیا ہے؟ نماز, روزہ, حج, یہ یقیناً ہے, لیکن یہاں یعبدون سے مراد اطاعت کرنا ہے. نماز فرض ہے, کتنی رکعت ہے؟ دو رکعت. آپ کہیں صبح میں فریش ہوتا ہوں, صبح چار رکعت پڑھ لوں گا عشاء والی, اور شام میں تھکا ہارا آتا ہوں آفس سے, صبح والی دو رکعت پڑھ لوں گا عشاء والی, یہ عبادت ہوگی؟ ایمانداری سے بتائیں, جو آپ نے دو رکعت عشاء کے وقت پڑھی ہے اس میں کوئی برائی کی ہے؟ اس میں بھی آپ نے عبادت ہی کی ہے. اس میں بھی آپ نے سورہ الحمد کی تلاوت کی ہے, کسی اور ساتھ سورہ کی تلاوت کی ہے, رکوع اسی طرح کیا ہے, سجدے اسی طرح کیے ہیں, کوئی ذکر اپنی طرف سے آپ نے نہیں بڑھایا. جو خالق و مالک نے کہا تھا وہی آپ پڑھتے رہے ہیں, ویب کرتے رہے ہیں. اس کے بدلے میں سزا ملنے والی ہے. اچھا, اس کے بدلے میں کیونکہ چار کی دو ہو گئی سزا مل رہی ہے, وہ صبح میں, صبح میں تو دو کی چار پڑھی ہے, وہاں کچھ جزا زیادہ ہونی چاہیے, اس کے بدلے میں بھی سزا ملنے والی ہے. کیوں؟ کیونکہ عبادت نماز کا نام نہیں ہے, اطاعت کا نام ہے, اطاعت الہی کا نام ہے. رب العزت کیا فرما رہا ہے, میں نے کیوں خلق کیا؟ جینوئنس کو اپنی اطاعت کے لیے. اب ہم دیکھ لیں, اگر ہم اطاعت الہی میں مصروف ہیں کامیاب ہیں, اگر اطاعت الہی میں مصروف نہیں ہیں ناکام ہیں. اس ناکامی کو کسی گئے اہل بیت سے کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں, کیونکہ اس در پہ آ کے صحیح معنی میں سجدہ ریز ہونے والا بلندیوں کو چھونے لگتا ہے. اس در پہ آنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو دور کرے, اچھائیوں کو اپنائے. اسی مقصد کو رب العزت نے ایک اور مقام پہ سورہ ملک میں اس طریقے سے بیان کیا, تبارک الذی بیجادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگار عالم نے موت و حیات کو خلق اسی لیے کیا ہے. تاکہ ہمارے اعمال کو دیکھا جا سکے, ہم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ بہترین سے بہترین عمل کو انجام دینا. ہر روز آپ کا دن سے آنے والا دن بہتر ہونا, اگر ہم اس راستے پہ ہیں تو اہل بیت کے راستے پہ ہیں, اگر ایسا نہیں ہے تو ہر ایک کو فکر مند ہونا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ کس راستے آگے رہا ہوں. یہ وہ راہ تو نہیں ہے جو مجھے اپنا ہی تھی. اور عجیب ہے, خودے میں دیکھتا ہوں اسی ایک آیت سے تمام عقائد واضح ہو جاتے ہیں. اگر انسان تھوڑا سا غور کرے, اور پروردگار عالم کی کیا شان ہے, ہفتے میں ایک بار تو تمام مسلمین اسے سنتے ضرور ہیں اگر خود تلاوت نہ کرتے ہو. اگر آئے تطہیر نہ بھی ہوتی تب بھی طہارت اہل بیت اس آیت سے واضح ہے, علم اہل بیت اس آیت سے واضح ہے. تعلیم کون دے گا کتاب کی؟ تزکیہ ہو گیا, اس کے بعد مرحلہ کیا ہے؟ تعلیم کا. تعلیم کون دے گا؟ جو خود تعلیم یافتہ ہوگا. اچھا, جو آیا ہی سب سے پہلے ہے دنیا میں, اس نے تعلیم کس سے حاصل کی؟ سب سے پہلے آئے نا, تعلیم کس سے حاصل کی؟ فرض کریں جناب پیغمبر کو جو نہیں مانتے, ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں نہ مانیں, لیکن جناب آدم تو سب سے پہلے آئے, کس سے تعلیم حاصل کی؟ خود رب العزت فرماتا ہے علم نے تعلیم دی. علما کس چیز کی تعلیم دی؟ جو بھی نہیں جانتے تھے, یعنی میں نے انہیں سب عطا کر دیا, علم کے زیور سے آراستہ کر دیا. تو ہمیں تعلیم دینے آئے ہیں, وہاں سے تعلیم لے کے آئے ہیں. اور ذات حق سے تعلیم لے کے آئے ہیں, ایسا نہیں ہے کوئی سمجھے فرشتوں سے, ایسی بھی کوئی تعلیم نہیں. فرشتوں نے تو ان سے تعلیم پائی ہے, جو تمام فرشتوں کے سید و سردار ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام, انہوں نے بھی ان سے تعلیم پائی ہے. کیونکہ جب رب العزت نے خلق کیا کہا من انت ومن انا, جبرائیل سے کہا تو کون ہے میں کون ہوں, کہا انت انت انا انا, تو ہے میں. رب العزت نے دوبارہ سوال کیا, دوبارہ یہی جواب دیا. تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل کہتا ہے کسی نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھا, ہاتھ ہاتھوں رکھا, کسی نے میرے شانے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا جبرائیل اس طریقے سے جواب نہ دو, کہو انت رب الجلیل وانا عبد الذلیل, کہو تو رب جلیل ہے میں تیرا عبد الذلیل ہوں. یہ تو فرشتوں کے سید و سردار کو تعلیم دینے والے ہیں. پروردگار عالم نے ہمیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے. اس کے بعد جو تزکیہ نفوس کرنے آئے گا اسے خود تو پاک ہونا چاہیے. جو پاک کرنے والا ہے اگر وہ پاک نہ ہو کوئی چیز پاک ہو سکے گی؟ فرض کرنا جس ہاتھ سے کسی برتن کو پاک کرنے چلا ہوں وہ ہاتھ مسلسل نجس ہو وہ برتن پاک ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں سکتا. اور یہ تو وہ ہیں ہمیں پاک کرنے آئے ہیں, خود پاک آئے ہیں, اور ان کی سند ان کو قرآن مجید نے دی ہے. یہی سورہ آزاد قرآن مجید کا 33 سورہ, اس کی آیت نمبر 33 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس احل البیت ویطہرکم تطہیرا. پروردگار عالم کا ارادہ ہے. کس کا ارادہ ہے؟ ان آیات الہی کو جتنا انسان تلاوت کرتا رہے, ان کے بارے میں جتنا سوچتا رہے, اتنا اس کا ذہن روشن ہوتا جاتا ہے. سب سے پہلے کہا انما, انما حصر کا ہے, یعنی یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بات ہے ہی نہیں. یرید اللہ, خدا کا ارادہ ہے. کس کا ارادہ ہے؟ خدا کا ارادہ. اچھا مجھے یہ بتائیں یہ ارادہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ یعنی خدا کا ارادہ جب سے وہ ہے اس کے ساتھ ہے یا وقت گزرنے کے بعد؟ خدا کا ارادہ کب سے ہے؟ جب سے وہ ہے. اور ارادہ جس کا ہے وہ کون سا ارادہ ہے؟ کن فیکون. ارادہ کیا اور ہو گیا. تو اہل بیت کب سے پاکیزہ ہیں؟ جب سے ذات حق نے ان کو خلق کیا ہے. جب سے ان کو خلق کیا ہے تب سے یہ پاکیزہ ہیں. یعنی ارادہ یہ ہے اس پاکیزگی کو باقی رکھنا ہے. آپ کہیں یہ کیسے؟ قرآن مجید کی ان آیات کی طرف متوجہ ہوں جو رب العزت نے جناب ابراہیم و جناب اسماعیل علی نبینا و علیہ و علیہم السلام سے کہا ہے طاہر بیتی. کوئی ہے نہیں وہاں, دو معصوم پیغمبر ہیں جن سے نجاست دور ہے. احترام وہ جتنا جانتے کوئی اتنا احترام اس خانہ کعبہ کا جانتا نہیں ہے. رب العزت کہہ رہا ہے کہ انہیں پاکیزہ رکھنا یا پاکیزہ کرو. کوئی چیز نجس ہو تو اسے پاکیزہ کیا جائے. یہ پاکیزہ ہے, یہاں مانا یہ ہے کہ اسے پاکیزہ باقی رکھو, اس کی طہارت کا خیال رکھنا. یہاں کہا تم اس کی طہارت کا خیال رکھنا, وہاں کہا اہل بیت کی طہارت کا خیال خود مجھے ہے. اپنے گھر کی طہارت ان کے سپرد کی, اہل بیت کی طہارت اپنے. وہ طاہر ہیں, پاکیزہ ہیں, ہمیں پاکیزہ بنانے آئے ہیں. اچھا کہا یہ تو اہل بیت, اہل بیت میں تو بہت سے آتے ہیں جو بھی گھر والے ہوں, لیکن رب العزت نے ایک ایک چیز کا جواب اسی قرآن میں دے دیا ہے. کاش ہمارا قرآن سے ان سے بڑھ جائے, کاش ہم اس قرآن سے نزدیک ہو جائیں, کاش ہمارا اوڑھنا بچھونا کھانا پینا اس قرآن کے مطابق ہو جائے. اہل بیت کا بھی تعارف کرا دیا رب العزت نے اسی قرآن مجید آئے مبالا آپ سب کو یاد ہے, اور کتنا عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس مطلب کو. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل کیا ہے لعنة الله على الكاذبين. یعنی رب العزت نے یہ پیغام دے دیا, پیغمبر اکرم نے نہیں کہا کہ چند رب العزت ہے پکول اے میرے حبیب تم کہتے ہو, حکم میرا ہے بیان تم کرو, الکو یہ نہ کہیں کہ اپنی مرضی سے کیا ہے. یہ جان لے تیرا کوئی عمل تیری طرف سے نہیں ہے, میرے حکم کے مطابق ہے, میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ انہیں کہہ دو, ان نصارا سے کہہ دو کہ تم اپنے فرزند لاؤ ہم اپنے فرزند لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لاؤ ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, ہم اپنے نفوس لاتے ہیں تم اپنے نفوس لاؤ. آپ الحمدللہ ایسی جگہ پہ زندگی کر رہے ہیں جہاں آپ اور آپ کے بچے عربی گرامر سے اس حد تک تو واقف ہیں کہ ہماری زبان کی طرح یہ نہیں, ہمارے یہاں واحد ہے اور جمع ہے, انگلش میں بھی یہی ہے, لیکن عربی میں کیا ہے واحد ہے تثنیہ ہے اور جمع ہے. ہمارے یہاں دو کو جمع کہا جاتا ہے, عربی میں ایسا نہیں ہے, عربی میں تین اور تین سے زیادہ جب افراد ہوتے ہیں وہاں جمع کا سیدھا استعمال فساد تو بلاغت کو پیغمبر اکرم سے بہتر کون جانتا تھا, اس قرآن کو حبیب خدا سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا, یہ تو وہ کتاب ہے جس کی تعلیم دینے آئی تھی. یا رسول اللہ اس میں جمع کی سیدھا ہے, اپنا آنا آپ نے کہا ہے اپنے فرزند تو تین تو کم سے کم ہونے چاہیے, کہا ہوں تو لا میں نے اپنے کہے ہیں غیروں کے نہیں کہے, میرے یہی ہیں. یا رسول اللہ آپ کے اتنے ازواج پاکیزہ ازواج قابل احترام ازواج عمر مومنین کا جن کو لتا ملا ہے وہ ازواج وہ موجود ہیں, یہاں کلمہ بھی جو ہے جمع کا ہے نساء آنا, تو آپ ایک فرد لائے ہیں, کہا میں بتا دینا چاہتا ہوں اس قرآن کے زیر سایہ جو رہیں گے ان کو سمجھا دینا چاہتا ہوں جو میری ہے وہ ایک ہے. انفسنا ہاں میرا نفس ایک ہے, رب العزت نے اپنی حجت تمام کر دی ہے, ہمیں اور آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ جیسے حاضی ہمیں ملے ہیں کسی کو نہیں ملے, کسی کو تکلیف نہیں. میں تو عرض کیا کرتا ہوں ہمیشہ اس موقع پہ کہ ہمارے اصغر جیسا کسی کے پاس نہیں ہے, ہمارے اصغر جیسا بھی کسی کے پاس نہیں ہے, جیسے اس نے ہدایت کی ہے ویسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا. جیسے ولایت کا دفاع جناب اسرف نے کیا ہے ایسے کوئی نہیں کر سکتا. بتا دیا جو ان کے گھر والا ہوتا ہے وہ سن و سال کا قیدی نہیں ہوتا, اس کی پرواز بہت بلند ہوتی ہے. عزیز علی گرامی یہ اہل بیت اور پیغمبر اکرم نے جگہ جگہ پہ ان کا تعارف کرایا. فلسفہ بعثت انبیاء سمجھ آیا, نفوس کو پاکیزہ کرنا, معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانا, انسانوں کی اصلاح کرنا, یہ مقصد ہے. اور ہمیں نہ فقط یہ کہ اس مقصد پہ عمل پیرا ہونا ہے بلکہ اسے آگے بڑھانا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں ایسا بننا ہے جیسا وہ چاہتے ہیں. میں کئی دفعہ سنتا ہوں ہمارے یہاں یہ لفظ عام ہے, ہم تو غلام ہیں, ہم تو نوکر ہیں. یقیناً ہمارے یہ دل کی آواز ہے, لیکن کبھی سوچئے گا نوکری کرتے بھی ہیں, کہنا اور ہے عمل کرنا اور ہے. یہ آپ اور میرا کمال تھوڑی ہے کہ انہیں ہم اپنا سردار مانیں, یہ ہمارا کمال ہے, یہ ان کی عطا ہے. نہیں تو ماننے کے لیے دشمنوں نے ان کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں تو ان کو انسان بیان کرتے کرتے زندگیاں تھک جائیں, فضائل باقی رہیں گے. کتنے دشمنوں نے, یہ تو ان کا کمال تھا کہ دشمن بھی ان کی فضیلت سے انکار نہیں کر سکا. اگر ہم بھی ان کے فضائل بیان کریں اور ان کی نوکری نہ کریں تو ہم نے ان میں فرق, یہ تو اور الٹا ہو جائے گا. وہ تو شروع سے کہتے ہیں ہم مانتے ہی نہیں ہیں, ہم اتنا مانتے ہیں لیکن اپنا رہبر ہو رہا ہے نما نہیں مانتے. ہم کہیں ہم مانتے بھی ہیں اور ان کی نہیں مانتے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم خدا کو مانتے ہیں, خدا کی نہیں مانتے. یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ممکن ہے کم ہو زیادہ. ہم رسول کو مانتے ہیں, رسول کی مکمل طور پہ نہیں مانتے. ہم مولا امیر کو مانتے ہیں, مولا امیر کی مکمل طور پہ نہیں مانتے. یہ حقیقت, تو ہم کون سے نوکر ہوئے, اچھے نوکر ہوئے. ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اچھا نوکر بننا چاہیے. کل میں نے پیغام دیا آپ کو, آٹھویں امام نے کیا فرمایا, کہا کہ دیکھو ہماری پسند کو اپنی پسند بناؤ, ہم جس سے متنفر ہیں اس سے نفرت کرو. وہ ہم سے یہی چاہتے ہیں, اور جب ہم ایسا کریں گے تو کامیاب ہوں. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر گمراہی کی طرف اگر چلے گئے تو اس میں تعجب نہ کرنا. وہ جنہوں نے خود رسول خدا کو دیکھا, اہل بیت کو دیکھا, اہل بیت کی فضیلتیں بیان ہوتے ہوئے دیکھی, اپنی آنکھوں سے دیکھی, کانوں سے سنی, معلوم ہے اگر پاکیزگی نہیں تھی تو پیغمبر اکرم کے جانے کے بعد اس گھر پہ کتنا ظلم ہوئے ہیں. مدینہ اس نام کو سن کے اہل بیت کے دل تڑپ جاتے ہیں, غم تازے ہو جاتے ہیں. نانا کا شہر, جہاں بچپن کی یادیں ہیں, اس مدینہ میں حسین جیسا لال باقی نہیں رہ سکتا.
کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے یزید نے بیعت کے لیے مدینہ کے قبرندہ کو حاضر کیا, مولا کو بلایا گیا. مولا نے کہا دیکھو رات کے اندھیرے میں یہ بات اچھی نہیں ہے, کل سویرا ہوگا سب کے سامنے بات ہوگی. گھر آئے اداس, حسین اداس ہو زینب سے برداشت نہیں ہوتا. شہزادی زینب اپنے بھائی کو غمگین نہیں دیکھ سکتی ہے. اور قریب آئی کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا بہن یہ ماجرا ہے. کہا آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا بہن آپ مدینہ میں زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے. باتیں ہو رہی ہیں بہن بھائی میں, علماء پڑھتے ہیں کہ جناب عباس اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں, حیات آنا نے اپنے فرزند فرض کو سینے پہ لٹائے ہوئے ہیں. آپ کی اہلیہ آئیں, آپ کے کہا عباس طرف بھائی اور بہن کو تو دیکھتے ہیں اتنا اداس ہیں. عباس طرف کے رہ گیا جب سنا کہ میرا آقا اور آقا زادی گئے. مولا نے کہا عباس اس طریقے سے کل جانا ہے. اب مولا ساتھ چلوں گا. کہا نہیں, تم بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے بہر رکنا, اگر میں آواز بلند کروں تو داخل ہو جاؤ. گئے حیث طلب کی, مولا نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. یہ نہیں کہا میں نہیں کرتا, کہا کر ہی نہیں سکتا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. اشارہ دیا ایک نے کہ حسین کا یہی کام تمام کر دو. وہ سمجھے تو مولا نہیں سمجھتے. مولا نے کہا جب نظر کا تم مجھے قتل کرنے کے لیے اشارہ کرتا ہے, جیسے ہی صدا بلند کی روایت میں عباس اس طریقے سے آیا جیسے پانی جہاز پہ آتا ہے. تلوار نیام سے بڑے رہے. اب جب عباس کی یہ کیفیت دیکھی عباس کو روکے تو بات ہو گئی. کس میں طاقت ہے عباس کو روکے؟ اور عباس کی دعا میں ایک ہی کلمہ ہے میرے آقا کو غصہ. آج عباس تم اس وقت ہوتے جناب عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. نہ ہاتھ صبر کرو, یہ میرے نانا کا مدینہ ہے, میرے نانا کا شہر ہے, یہاں کے عام کو مجھے پائیوال نہیں کرنا. گھر آئے آج سفر کی تیاری, سفر کی تیاری ہونے لگی. جب سب تیار ہو گئے, اس میں اختلاف ہے. بعض کتب میں ہے کہ رات کی تاریکی میں یہ قافلہ نکلا, لیکن زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں رات کی تاریکی میں نہیں, دل کے اجالے میں حسین لے کے گئے تاکہ سب پہ حجت تمام ہو جائے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. راوی کہتا ہے میں کسی کام سے مدینہ آیا ہوا تھا, میں نے دیکھا مدینہ میں عجیب اداسی ہے. میں نے دیکھا لوگ سب پیغمبر اکرم کے گھر کی طرف رواں رواں ہیں. میں بھی گیا, عجیب حالت میں نے دیکھی. کجاوے بیٹھے ہیں, رکھے گئے ہیں وہ بھوکے, سفر کے لیے تیار ہیں. اہل بیت کے گھرانے سے ایک ایک کر کے مسرور باہر آ رہی ہے, اس کا استقبال کیا جا رہا ہے. تمام ہاشمی جوان رکے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا
سیاہ لباس میں ملبوس ایک خاتون باہر آئی. جیسے ہی ان کا باہر آنا تھا میں نے دیکھا قاسم آگے بڑھا. میں نے پوچھا یہ جواب کون ہے؟ کہا یہ حسن کا پرزند قاسم ہے. کہا یہ جس کے استقبال کے لیے گیا ہے وہ کون ہے؟ کہا وہ حسن کی دیوار ہے. احترام سے لے کے آیا ماں کو کجاوے پہ سوار کرایا. کہتا جب میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ہم شکل پیغمبر آگے بڑھا. میں نے کہا اس نے کس سے استقبال کیا؟ کہا اپنی ماں لیلہ کا استقبال کیا. کہا میں نے دیکھا مولا حسین کرسی پہ تشریف فرما ہے. ایک ایک خاتون آتی جاتی ہے ان میں سے ایک فرد آگے بڑھتا ہے استقبال کرتا ہے. سید سجاد نے استقبال کیا. آئیے کس نے استقبال کیا؟ کہا انہیں کلثوم کہا علی کی چھوٹی بیٹی کا. رانی کیسے عجیب کیفیت ہے. ایک کوہرام برپا تھا. لوگ گریا کر رہے تھے اور اس کاروان سے الوداع کہنے آئے تھے. کہتے ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ ایک خاتون آئی ایک مستور آئی حسین سے کسی چھوٹ گئی. اب تک میرا مولا کرسی میں نشین کرتا تھا حسین سے کرسی چھوٹ گئی.
کہتے ہیں اس کے بعد
جب ماں کی قبر کی طرف بڑھے تو جیسے پانی ڈھلان سے آتا ہے اس طریقے سے تیزی سے کہتے ہوئے آئے, ماں تیرا حسین آ رہا ہے, ماں تیرا حسین آ رہا ہے, ماں تیرا حسین تو ترجمہ ہو گیا ہے, میرا دل دوائی دیتا ہے, شہزادی کہتی ہوں کہ میں تم سے ہر کر جدا نہیں ہوں گی, ساتھ رہوں گی. ماں سے آ کے کہا, ماں انہوں نے تجھے قبر میں آرام و چین سے نہیں رہنے دیا, وہ تیرے فرزند کو بھی یہاں آرام و چین سے نہیں رہنے دیا. وہاں خدا حافظ, یہ خدا حافظ کرنے کے بعد نانا کی قبر کی طرف آئی. نانا کی روایات نے اتنا باتیں کی, اتنا روئے جیسے آپ سے کبھی دیکھا ہے کہ انسان اگر زیادہ روئے ہچکی بن جاتی ہے. روایت میں ہے مولا حسین کی ہچکی بن گئی تھوڑی دیر کے لیے, جیسے آپ نے دیکھا چھوٹا بچہ روتے روتے ماں کی گود میں سو جاتا ہے. نانا کی قبر کو اپنے سینے سے لگائے رو رہے تھے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی. نانا رسول خدا نے کہا حسین دین کی آنکھ روتے لے گا, میرا دین تیرے ہاتھ میں ہے بیٹا, تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, کہا نانا وعدہ تو وفا کروں گا. سے اٹھے یہ کہا اتنا للہ ہے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مولا بعد میں گئے سوار کرا کے, وہ کہتے آپ جب مولا آئے تو کہا سب آ چکے ہیں, کہا سب آ چکے ہیں لیکن اسکر کی ماں رباب نہیں آئے. کہاں جا کے دیکھتے ہو کیا بات ہے, علماء پڑھتے آپ جب جا کے دیکھا تو کیا کہتی ہے, رباب دیوار کے سہارے اپنے سر کو لگائے رو رہی ہیں, جناب سبرا ہیں, اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے اس نے سب چھوڑ کے جا رہی ہے. مولا آئے جناب عمر سے کہا تم چلو اصغر کو ہمیں دے دو. کہا بابا اب تک جتنے نے بلایا ہے اصغر کسی کے پاس نہیں گیا, آپ ہی بلا کے دیکھ لیں, اگر اصغر آ جاتا ہے تو میری طرف سے ہمارا نہیں ہے. علماء پڑھتے مولا نے اصغر کو بلایا, اصغر نے پہلی بار کوئی جنبش نہیں دکھائی, چند دنوں کے ہی تو ہیں لیکن چند دنوں کے ہیں, ہیں اہل بیت کے بعد جنبش کوئی نہیں دکھائی. مولا آگے بڑھے اصغر کے کان میں جا کے کچھ کہا, معلوم ہے کیا کہا, کہا ہماری مظلومیت کو ثابت کرنے والا حکومت تیرا ہوں, بابا کو مظلومیت میں موہ لگانے والا تیرا خون ہے, میرے بابا کو کامیابی سے ہم نکاس کرنے والا تیرا خون ہے, میرے نانا کا دیپ بچانے والا تیرا خون ہے, رونے کے آپ سب کہیں گے اگر دشمنی بھی کو مرو کر دی ارے شیشن. اس کے بعد مولا نے کہا اصغر ہمارے ساتھ آئے گی جناب سبرا نے بابا سے خدا حافظی کی اور مولا باہر آئے. جب باہر آئے جناب علی اکبر سے کہا کہ روانہ ہونا ہے, کہا بابا اتنا اجازت دے دو,
اتنا چلا جا محرم کے